الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
یا اللہ تعالی دعا کے بعد حضرت مولانا عارف دامت برکاتہ العالیہ کا بیان ہوگا. تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ شرکت کرے, انشاء اللہ تعالی بہت فائدہ ہوگا.
الحمدللہ رب العالمین اللهم إنا نسألك الهدى برحمتك يا قريب قريب هتجاوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. جزى الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو أهله. اللهم صل على سيدنا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. بزرگان محترم اور برادران اسلام، گھروں میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں، بہنیں، بچیاں، مدینہ منورہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک خادمہ تھی، اس کا نام خیرہ تھا. حضرت ام سلمہ کے گھر میں وہ کام کیا کرتی تھی. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وہ خادمہ خیرہ حمل کی حالت میں تھی، اور حضرت ام سلمہ کو اس خیرہ سے بہت محبت تھی، خادمہ سے. اس خیرہ کے یہاں ایک لڑکے کی ولادت ہوئی. ام سلمہ کو پتہ چلا تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہلوا بھیجا کہ فوراً بچے کو لے کر ہمارے یہاں آ جاؤ. چنانچہ وہ خیرہ اس نو مولود کو لے کر، نئے پیدا ہونے والے بچے کو لے کر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حاضر ہوئی. اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قول کے مطابق، حضرت ام سلمہ نے اور بھی اقوال ہے لیکن ایک قول کے مطابق، حضرت ام سلمہ نے اس بچے کا نام رکھا حسن، اور وہ بچہ حضرت ام سلمہ کے یہاں رہنے لگا. ام سلمہ کے یہاں دونوں ماں بیٹے رہتے تھے، لیکن ماں جب کام کے لیے نکلتی تھی تو ام سلمہ اپنی گود میں اس بچے کو لٹا لیتی تھی، اور پھر وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، کچھ چلنے لگا، تو ام سلمہ کے واسطے سے ازواج مطہرات کے گھر میں اس بچے کا آنا جانا بہت آسان تھا. ازواج مطہرات کی نظروں میں وہ بچہ رہتا تھا, اور پھر وہ اتنا لاڈلا اور پیارا بچہ تھا کہ وہ گھر کی چھت پر بھی چڑھ جاتا تو کوئی اسے کچھ کہتا نہیں تھا. بہرحال اچھے لوگوں کی تربیت میں رہا, ازواج مطہرات امہات المؤمنین کی پرورش میں رہا, پھر کچھ وہ سمجھنے لگا تو مسجد نبوی میں علم دین حاصل کرنے کے ارادے سے پہنچا, اور مختلف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے علم دین حاصل کرنے لگا. بہت سے صحابہ سے حاصل کیا, لیکن سب سے زیادہ علم جو حاصل کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے حاصل کیا. پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ بچہ بسرا چلا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑے علم سے نوازا, زہد سے نوازا, تقوی سے نوازا. دنیا انہیں حضرت حسن بصری کے نام سے یاد کرتی ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے تابعی ہیں, تابعین کے امام شمار کیے جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے جن صفات حمیدہ سے انہیں نوازا تھا, وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ وہ بلا تکلف کوئی بھی بات بڑے سے بڑے ظالم آدمی کے سامنے کہنے سے وہ ڈرتے نہیں تھے. اس زمانے میں ایک حاکم تھا جسے دنیا حجاج ابن یوسف کے نام سے یاد کرتی ہے. اس کی ظلم و بربریت سبھی جانتے ہیں. بڑا صفاق, بڑا ظالم آدمی تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے یہاں معمولی سے معمولی سزا یہ تھی کہ وہ کہتا تھا قتل کر دو, اور قتل کر دیا جاتا تھا. 1,00,000 سے زیادہ آدمیوں کا قاتل ہے حجاج ابن یوسف. ذرا سی کوئی غلطی پاتا کہ فوراً وہ سامنے والے کو قتل کر دیتا, جیل میں ڈالنے کا حکم کرتا. بڑا ظالم آدمی وہ گزر گیا. آج تو پتہ نہیں دنیا بھر میں گلی گلی کوچا کوچا کتنے حجاج ابن یوسف دنیا میں ہیں جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں. بہرحال حجاج بڑا ظالم, بہت ظلم و بربریت کرتا تھا. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے ایک مرتبہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, اور طواف کے دوران اس نے ایک نابینا آدمی کو دیکھا. وہ نابینا بھی طواف کر رہا تھا, اور نابینا طواف کرتے کرتے دعا کر رہا تھا, اے اللہ مجھے بینائی عطا فرما, مجھے آنکھ عطا فرما, آنکھوں کی روشنی عطا فرما. تو حجاج نے یہ سنا, اور حجاج ابن یوسف اس آدمی کے پاس پہنچا اور اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا, اور ہاتھ رکھ کر یہ کہا کہ میں کب سے تجھے دیکھ رہا ہوں, تو اللہ سے دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے آنکھ عطا فرما, روشنی عطا فرما, بینائی عطا فرما, اور اب تک تیری دعا قبول نہیں ہوئی. میرے طواف کے 4 چکر باقی ہیں, ان 4 چکر کے مکمل ہونے سے پہلے اگر تجھے آنکھیں نہیں ملی تو تیری گردن اڑا دوں گا. اب وہ بندہ اللہ سے کہنے لگا, اللہ اب تک تو میں صرف آنکھ مانگ رہا تھا, اب تو میں جان کی سلامتی بھی مانگتا ہوں, اگر آنکھ نہیں ملی تو میری گردن اڑا دی جائے گی. خیر طواف ہونے لگا, حجاج ابن یوسف کے وہ 4 چکر مکمل ہوئے, اور ایک طرف بیٹھ گیا, اور بیٹھنے کے بعد اس آدمی کو اپنے پاس بلایا, اور بلا کر پوچھا کیا ہوا؟ کہا کچھ نہیں, اللہ نے مجھے آنکھیں عطا فرما دی, میں تجھے دیکھ رہا ہوں, میں کعبۃ اللہ کو دیکھ رہا ہوں, میں دنیا کا نظام دیکھ رہا ہوں, آسمان و زمین کو میں دیکھ رہا ہوں, الحمدللہ میں دیکھتا ہو گیا ہوں. اللہ نے اس کو قوت بینائی عطا فرما دی. حجاج ابن یوسف نے اس موقع پر جو بات کہی ہے وہ بہت بڑی بات ہے, اور ہم مسلمانوں کے لیے تو الحکمت ضالۃ المؤمن فمن وجدہا فہو احق بہا. حکمت مومن کی گمشدہ چیز ہے, وہ جہاں کہیں سے مل جائے لے لینی چاہیے. حجاج نے ایک بات جو کہی وہ بہت اچھی ہے, ہمیں اس کو اختیار کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حجاج ابن یوسف نے کہا, اے اللہ کے بندے میں تجھے دیکھ رہا تھا, کب سے تو دعا کر رہا تھا, لیکن تو غفلت کے ساتھ دعا کر رہا تھا, دل اللہ کی طرف متوجہ کر کے دعا نہیں کر رہا تھا, غفلت کے ساتھ دعا کرتا تھا, اور اس طرح تو اگر 1 سال تک مانگتا رہتا تو بھی تیری دعا قبول نہ ہوتی. میں نے تجھے جب مار ڈالنے کی دھمکی دی تو تُو نے دل کی گہرائی کے ساتھ ڈوب کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگا, اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جب بہت حاضر ہو کر مانگا جاتا ہے اللہ اس دعا کو رد نہیں فرماتے. ہماری بھی یہ عادت ہے میرے بھائیوں, جب ہم دعا کرتے ہیں دعا میں ہاتھ کے سامنے آنکھوں کے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہم مانگ رہے ہیں اللہ گناہ معاف فرما، اے اللہ یہ عطا فرما وہ عطا فرما، اور اسی وقت دل جو ہے وہ ہمارا بازار میں ہوتا ہے، کام کاج میں لگا رہتا ہے، اپنے کاموں میں گھومتا رہتا ہے۔ غفلت والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں فرماتے۔ جس وقت دعا کی جائے بہت گہرائی کے ساتھ دعا کی جائے۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے، شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ رات میں جب تہجد میں بیدار ہوتے تھے اور بیدار ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتے تھے، کیسی گریا و زاری سے دعا کرتے تھے کہ دیکھنے والوں نے بیان کیا ہے کہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایسے روتے تھے اور ایسے بلکتے تھے، ایسے رو رو کر دعا کرتے تھے کہ دیکھنے والے کو یہ لگتا تھا کہ ان کو کسی نے بہت مارا ہے اور اس مار کی تکلیف کی وجہ سے یہ کراہ رہے ہیں، رو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اور بچہ جب مار کھا کے آتا ہے اور اپنے باپ کے سامنے بلک بلک کے جب روتا ہے اور کہتا ہے مجھے یہ تکلیف ہے، فلاں تکلیف ہے، ایسے حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے سامنے راتوں میں تنہائی میں جاگ کر دعائیں کرتے تھے، رو رو کر دعائیں کرتے تھے۔ ہماری دعاؤں میں اب وہ کیفیت نہیں رہی، اب وہ جان نہیں رہی۔ ہم لوگ بس مانگا نہیں مانگا، سرسری طور پر مانگ لیا، چلے گئے، ختم ہو گیا۔ دعا مانگنے کا نظام ہمارا نہیں رہا۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ ایسے ہونے چاہیے کہ جس میں ہم اپنے رب کے سامنے ساری دنیا سے کٹ کر اور ہٹ کر صرف اللہ کے سامنے حاضر ہو کر گریہ و زاری کرتے ہوئے، آہ و زاری کرتے ہوئے اور اللہ کے سامنے بلبلاتے ہوئے مانگنے والے بنے، اس وقت ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی خیال نہ آئے، صرف اللہ ہی اللہ ہمارے سامنے ہو، اللہ کبھی رد نہیں فرمائیں گے۔ ہم نے دعا مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں سیکھا ہے۔ خیر یہ ایک الگ مضمون ہے، میں یہ ذکر کر رہا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بے باک آدمی تھے، جو بات کہنا ہو وہ سامنے کہہ دیتے تھے، چاہے سامنے کتنا ہی ظالم آدمی تھا۔ اس زمانے میں حجاج ابن یوسف نے ایک بہت بڑا محل بنایا، بڑا محل تعمیر کیا اور لوگوں کو اس کی اوپننگ میں انوائٹ کیا کہ آؤ بھائی میرا بنایا ہوا محل دیکھو، میں نے کتنا اچھا محل بنایا ہے اور تمہیں کیسا لگتا ہے، بیان کرو کہ میں نے کیسا بنایا ہے۔ اب سب لوگ آ رہے ہیں، کھانے کی پارٹی ہو رہی ہے اور سب تعریف کر رہے ہیں، سب کی زبان پر یہ الفاظ ہے کتنا بڑا محل بنایا، کتنا اچھا محل بنایا، کتنا شاندار محل بنایا، یہ فلاں چیز بڑی اچھی بنائی، فلاں چیز بڑی شاندار بنائی، وغیرہ وغیرہ۔ لوگ تعریف کے پل باندھے جا رہے تھے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے اور لوگ تعجب میں پڑے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہاں کیوں آ گئے، حضرت کی عادت تو ایسی جگہوں پر جانے کی نہیں ہے، آج کیوں آ گئے؟ اہل اللہ اہل اللہ ہوتے ہیں، وہ ایسی جگہوں پر پہنچتے ہیں جہاں پہنچ کر کچھ کام کر جاتے ہیں، کچھ لوگوں کو راستہ بتا جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ ان کے شہر میں ایک زانیہ عورت ہے جو جسم فروشی کا کام کرتی ہے، زنا کرواتی ہے، اور لوگ اس کے پاس پیسہ دے کر جاتے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا، اپنے گھر سے نکلے اور اس زانیہ عورت کے دروازے پر پہنچے، مصلی بچھا دیا، نماز پڑھنے لگے۔ اب لوگ اس کے پاس آتے تھے روزانہ، جو لوگ آنے والے آتے تھے وہ دیکھتے کہ حضرت یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، تو آنے والے وہاں سے واپس ہو جاتے تھے۔ تو اس عورت نے سوچا کہ آج کوئی آ ہی نہیں رہا ہے، دروازہ کھول کر دیکھا تو ایک صوفی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، بایزید بستامی۔ عورت ڈانٹنے لگی کہ تم کون ہو اور یہاں کیسے آ گئے؟ کہا تیرے پاس لوگ کیوں آتے ہیں؟ کہا میرے پاس اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہا کیا کرتے ہیں آ کر؟ کہا مجھے پیسہ دیتے ہیں۔ کہا اس کے بعد؟ کہا پھر میں اس کی ہو جاتی ہوں، وہ جو کہتے ہیں اس کے مطابق میں کام کرتی ہوں۔ کہا اچھا کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ اتنے پیسے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو پیسے دیے اور کہا تو نے یہ کہا ہے، پیسے دینے کے بعد جو پیسے دینے والا کہتا ہے اس کے مطابق تو کرتی ہے۔ کہا میں ویسا ہی کرتی ہوں۔ کہا جا وضو کر لے، غسل کر لے، اچھا کپڑا پہن لے، میں نے تجھے پیسہ دیا ہے، اب میں جو کہوں ویسا کر۔ غسل کر لیا اس عورت نے، اچھا لباس پہن لیا، بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے مسلح بچھا دیا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اے اللہ اس مسلح تک لانا میں نے محنت کی ہے، تیری کرم فرمائی سے میں نے محنت کی ہے، آگے ہدایت دینا تیرا کام ہے۔ اللہ نے اس عورت کو ہدایت عطا فرما دی، وہ وقت کی بہترین ولیہ بن گئی۔ تو اہل اللہ کی عادت ہوتی ہے وہ ایسی جگہوں پر پہنچ کر تبلیغ کا کام کرتے ہیں، دین کی اشاعت کا کام کرتے ہیں۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس جگہ پہنچ گئے، محل میں پہنچ گئے، اور لوگ دیکھنے لگے کہ حضرت یہاں تشریف لائے ہیں۔ تو حضرت نے اعلان کیا کہ بھائی سب قریب آ جاؤ، جمع ہو جاؤ، یہاں میرے پاس آ جاؤ، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ اب سب جمع ہو گئے، جو ادھر ادھر تھے وہ سب آ گئے، اور حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیچ میں کھڑے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، لوگوں تم نے محل بنایا ہوا دیکھا، حجاج کا بنایا ہوا محل ہے، تم ابھی ابھی بول رہے تھے تھوڑی دیر پہلے، بڑا اچھا محل ہے، اور فلاں چیز بڑی اچھی بنی ہے، فلاں چیز بڑی اچھی بنی ہے۔ اے لوگو، تم کس محل کی تعریف کر رہے ہو؟ تمہیں پتا نہیں کہ ایک فرعون گزرا ہے جس نے اس سے بڑا محل بنایا تھا اور اس میں سونے کی چیزیں بنائی تھی، نہ فرعون کو اللہ تعالیٰ نے باقی رہنے دیا، نہ اس کے محل کو باقی رہنے دیا۔ جیسے فرعون فنا ہو گیا، اس کا محل فنا ہو گیا، اس محل کا بنانے والا بھی فنا ہوگا اور یہ محل بھی فنا ہو کر رہ جائے گا۔ یہ حضرت نے بیان دیا، اور اس کے بعد حضرت تشریف لے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حجاج ابن یوسف کو پتا چلا کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ بول کر گئے ہیں، تو حجاج ابن یوسف نے سب کو جمع کیا، اپنے درباریوں کو جمع کیا، اور درباریوں کو جمع کر کے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ میرے بنائے ہوئے محل کی ایک باندی کا اور غلام کا بیٹا برائی کر کے گیا، اور تم نے کیسے اس کو چلے جانے دیا؟ اور اس نے بلا لیا جلاد کو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کر دیا، جاؤ حسن بصری کو پکڑ کر لے آؤ۔ اس کے ایک چادر تھی لال رنگ کی، اس کے اوپر آدمی کو کھڑا کیا جاتا تھا اور تلوار سے اڑا دیا جاتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے آنے سے پہلے وہ لال چادر بچھا دی گئی، جلاد کو بلا لیا گیا، تلوار منگوا لی گئی، اور حکم تھا کہ میں کہوں اور حسن بصری کی گردن اڑا دی جائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے اندر تشریف لائے، بھئی کسی کو پتا چل جائے کہ ابھی میری موت آنے والی ہے تو اسے کیا اطمینان ملے گا؟ کسی کو پتا چل جائے کہ صبح میں پھانسی ہونے والی ہے، کیا وہ آرام کی نیند سوئے گا؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے ہی اندر قدم رکھتے ہیں، مسکراتے ہوئے اندر آ رہے ہیں، بے خوف ہو کر۔ میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ انہیں یقین تھا کہ میرے ساتھ میرا اللہ ہے، میری مدد میرا اللہ کرنے والے ہیں۔ وہ اندر آئے مسکراتے ہوئے، اور جیسے جیسے قریب آتے گئے، حجاج ابن یوسف کی نظر حضرت حسن بصری کے چہرے پر جمی ہوئی تھی، اور اب حجاج کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور کانپنے لگا، خود کھڑا ہو گیا اور حضرت حسن بصری کا استقبال کیا۔ سامنے آئے، سامنے آ کر حضرت حسن بصری کو اپنے تخت کے اوپر بٹھایا اور خود سائڈ میں بیٹھ گیا۔ حجاج ابن یوسف جو کسی کی بات نہیں مانتا تھا، حضرت حسن بصری کو اپنے تخت پر بٹھایا، خود سائڈ پہ بیٹھ گیا، اور بہت ادب کے ساتھ حضرت سے مسائل پوچھنے لگا، حضرت فلاں مسئلہ بیان کرو، حضرت فلاں مسئلہ بیان کرو۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ایک درباری کو بلایا اور بلا کر کہا، بھئی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو لے جاؤ اپنے ساتھ، ان کے گھر پر آرام سے چھوڑ کر آؤ، کہیں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، جاؤ بہت آرام کے ساتھ، سیکیورٹی کے ساتھ ان کو ان کے گھر تک پہنچا دو۔ جو آدمی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گھر تک چھوڑنے کے لیے جا رہا تھا، اس نے راستے میں حضرت حسن بصری سے پوچھا رحمۃ اللہ علیہ کہ حضرت آخر وہ کون سا تعویذ آپ نے کیا کہ حجاج ابن یوسف نرم ہو گیا؟ کون سا آپ نے وظیفہ پڑھا کہ جس کی وجہ سے حجاج جیسا سخت دل اور پتھر دل آپ کے سامنے موم ہو گیا، نرم ہو گیا، اور وہ ایک لفظ نہیں بول پایا، وہ یہ کہہ نہیں پایا کہ ان کو قتل کر دیا جائے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے جب حجاج ابن یوسف کے سامنے میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی، اے اللہ ایک وقت تھا کہ ابراہیم علیہ السلام والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا اور آگ میں ڈال دیا گیا، اس آگ کو ابراہیم کے لیے آپ نے ٹھنڈا کر دیا تھا، اے اللہ جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو یہاں تو حجاج کا غصہ ہے، آپ اسے ٹھنڈا کر دیجئے، اور میرے اللہ نے اس کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ بہرحال یہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو بصرہ میں رہتے تھے، حضرت بہت بڑے مقرر تھے، واعظ تھے، تقریر کرتے تھے، اور ایک ایک تقریر میں لوگوں کی کایا پلٹ ہو جاتی تھی، لوگ توبہ کر لیتے تھے، توبہ تائب کر کے اٹھتے تھے وہاں سے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ حضرت ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ دنیا سے بالکل بے رغبت ہو کر آپ زندگی گزارتے ہو، اور آپ کو کوئی ٹینشن بھی نہیں، دنیا کا سے کوئی لینا دینا بھی نہیں، اور دنیا کا کوئی ٹینشن بھی نہیں کہ اب کیا ہوگا، آپ عجیب زندگی گزارتے ہو۔ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس لیے بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہوں کہ میں نے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے دل میں آ گئی، وہ سیکھ لی، میں نے جان لی، اور ان باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہوں، اس لیے میں بے خوف ہو کر زندگی گزار رہا ہوں۔ کون سی بات؟ حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، پہلی بات مجھے یہ پتا چلا، اللہ رب العزت نے میرے دل میں ڈالا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا فرمایا کہ جتنا رزق میرے مقدر میں لکھا ہوا ہے وہ مل کر رہنے والا ہے۔ ان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، آدمی مرتا نہیں جب تک کہ اس کا آخری دانہ وہ دنیا میں پورا نہ کر لے۔ مجھے جب یہ پتہ چل گیا کہ آدمی کا رزق ذرہ برابر کم نہیں ہونے والا، جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا مل کر رہنے والا ہے، تو میں مطمئن ہو گیا کہ میرا رزق اللہ کے ریزرو ہو چکا ہے، اب اس کے لیے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ ہاں اس کے لیے کوئی کاروبار ضرور کیا جائے، اس کے لیے کوئی نوکری ضرور کی جائے، اس کے لیے کوئی کام کاج ضرور کیا جائے، لیکن اعتماد اللہ کی ذات پر ہو کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ نوکری ہمیں رزق نہیں دیتی ہے، نوکری ایک ذریعہ ہے، نوکری ایک سبب ہے، کام ایک سبب ہے، جاب ایک سبب ہے، وہ سبب اللہ نے متعین کیا ہے، اس سبب کو ہم اختیار کریں، لیکن دھیان تو اللہ کی طرف۔ ایک بچہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام کیا ہے بچے کو دودھ پلانے کا، کہ ماں اس کو اپنی گود میں سلاتی ہے، اپنی ران پہ سلاتی ہے، اور دودھ اس کو اوپر سے ملتا ہے، وہ نیچے ہوتا ہے، دودھ اوپر سے مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتے ہیں، اے میرے معصوم بندے، تجھے یاد ہے جب تو تیری ماں کی گود میں سویا تھا اور تو نیچے ہوتا تھا، دودھ اوپر سے ملتا تھا؟ اللہ اس بچے کے ذریعے سے یہ کہنا چاہتے ہیں، اے معصوم بندے، جب تو بڑا ہو جائے تو دنیا میں اپنے بچپن کی بات کو یاد رکھنا، کہ جیسے بچپن میں دودھ اوپر سے اور تو نیچے ہوتا تھا، بڑے ہونے کے بعد بھی رزق کا معاملہ آسمانوں کے ساتھ رکھنا۔ وفی السماء رزقکم وما توعدون، آسمانوں میں ہے تمہارا رزق، اللہ متعین کرتا ہے کتنا رزق دینا ہے، تو رزق کے معاملے میں اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جاب اور نوکری رزق نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کے پیچھے پڑتے ہیں۔ دیکھو مالدار ہونا برا نہیں ہے، مالدار ہونا برا نہیں، امام ابو حنیفہ بہت مالدار تھے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کا ایک اونٹ مدینے میں ہوتا اور وہ قطار باندھتے تو آخری اونٹ مکے میں ہوتا تھا، بہت مالدار تھے۔ عثمان غنی بہت مالدار تھے۔ مالدار ہونا برا نہیں ہے، لیکن دنیا کو اپنا لینا، دنیا کو دل میں اتار لینا، یہ بری چیز ہے۔ مالداری ہو، مال ہو، لیکن اللہ کے لیے۔ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ، عبید اللہ احرار، اور اسی زمانے میں ملا جامی رحمت اللہ علیہ تھے۔ ملا جامی رحمت اللہ علیہ نے سنا کہ عبید اللہ احرار بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، چلو ذرا مل کر آئے، ملاقات کر لیں۔ تو یہ اپنے گھر سے نکلے ملا جامی رحمت اللہ علیہ، اور سفر کر کے، لمبا سفر کر کے عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ کے یہاں پہنچے، تو وہاں جا کے عجیب منظر دیکھا کہ وہاں تو مال آ رہا ہے، جا رہا ہے، ایکسپورٹ امپورٹ کا کام ہو رہا ہے، اور ان کی بہت بڑی بزنس ہے، اور ان کا پیسہ بہت زیادہ ہے۔ تو یہ بولتے ہوئے وہاں سے چلے آئے کہ نمردست آنکھ دنیا دار دوست، جو دنیا سے تعلق رکھتا ہو وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے، نہیں ملنا ہے عبید اللہ احرار سے۔ تو واپس ہو گئے، واپس ہوئے، اور راستہ چلتے چلتے تھک گئے، کسی درخت کے نیچے سو گئے۔ سونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہو چکی ہے، قیامت واقع ہو چکی ہے، اور قیامت میں حساب و کتاب کے لیے وہ خواب دیکھنے والے جامی یہ دیکھ رہے ہیں مجھے اللہ کے سامنے حاضر کیا گیا اور میرے حساب کتاب میں کچھ کمی آ گئی، میرے بارے میں قریب تھا کہ فیصلہ ہو جائے کہ انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے، اتنے میں عبید اللہ احرار وہاں سے گزرے اور وہ کہنے لگے فرشتوں سے کہ بھائی یہ جامی کے حساب کتاب میں کچھ کمی ہو جائے تو ہمارے کھاتے میں سے لے کر اس کو کچھ دے دینا، معاف کر دینا. یہ دیکھا اور آنکھ کھل گئی، سمجھ میں آ گیا کہ عبید اللہ احرار بہت بڑے آدمی ہیں. واپس گئے، ادھر عبید اللہ احرار کے دل میں اللہ تعالیٰ نے کشف کر دیا تھا کہ یہاں جامی ملنے آئے تھے اور یہ بولتے ہوئے چلے گئے ہیں. جامی واپس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا تو حضرت عبید اللہ احرار بول رہے ہیں کیسے آنا ہوا؟ کہا اصلاح کے لیے آیا ہوں، اپنا دل بنانے کے لیے آیا ہوں. تو عبید اللہ احرار نے کہا پہلے یہ بتاؤ کیا بولتے ہوئے گئے تھے یہاں سے، کیا بولتے بولتے گئے تھے یہاں سے؟ کہا حضرت معاف کر دو، اب وہ بولنے کی ہمت نہیں ہے. کہا نہیں وہ بول دو، تم ایک جملہ بول کر گئے تھے، میں بھی ایک جملہ کہتا ہوں تاکہ شعر مکمل ہو جائے. کہا میں نے یہ کہا تھا نمردست آنکھ دنیا دارت دوست، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا ہے جو دنیا کو دوست رکھتا ہے. حضرت نے آگے فرمایا وہ اگر دارت دارت برائے دوست، وہ اللہ والا ہوگا جو دنیا رکھتا ہو مگر اللہ کے لیے رکھتا ہو. مال ہو لیکن اللہ کے لیے ہو، مال ہو لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، مال ہو لیکن مال کے حقوق کے ادا کرنے کی نیت کے ساتھ ہو، تو وہ آدمی اللہ والا ہوگا. تو میرے بھائیو مالدار ہونا برا نہیں ہے. حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ جان لیا کہ مجھے اتنا رزق ملنا ہی ملنا ہے جتنا رزق اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے، اس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا. اور میں جب بھی یہ بات بیان کرتا ہوں تو ساتھ میں عموماً یہ بولتا ہوں کہ ہمارے گھر میں کبھی چوری ہو جاتی ہے، کبھی باہر رکھی ہوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، کبھی گاڑی میں آگ لگا دی جاتی ہے، کبھی کسی جگہ پر کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، کھیتوں میں کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے، چوری ہو جاتی ہے. تقدیر وہ جگہ ہے جہاں چوری بھی نہیں ہو سکتی ہے. بھائی میری تقدیر میں لکھا ہوا آپ نہیں لے سکتے ہیں، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا میں نہیں لے سکتا، تقدیر میں کبھی چوری بھی نہیں ہوتی ہے. اللہ نے جو مقدر کر دیا ہے وہ مل کر رہنے والا ہے، جتنا رزق اللہ تعالیٰ. اور بچہ تو بعد میں دنیا میں آتا ہے، جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اس کا کتنا رزق لکھا جائے، اور وہ لکھ دیا جاتا ہے. اس کی کتنی عمر ہوگی لکھ دیا جاتا ہے، یہ کتنی سانس لینے والا ہے لکھ دیا جاتا ہے. جب وہ لکھا ہوا موجود ہے تو اب ہمیں دنیا میں کاروبار ضرور کرنا چاہیے لیکن اعتماد اللہ کی ذات پر ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو. اللہ رب العزت جتنا چاہیں گے عطا فرمائیں گے، جتنا چاہیں گے اللہ تعالیٰ دیں گے، اور جتنا چاہیں گے ہم اس کو استعمال کریں گے. کئی مرتبہ گھر میں رکھی ہوئی چیز بھی استعمال ہم نہیں کر پاتے ہیں. آدمی بیمار ہو جائے اور ڈاکٹر منع کر دے کہ ان کو اب غذا دو گے تو زہر بن جائے گا، تو ہزاروں لاکھوں کی چیزیں پڑی ہو گھر میں آدمی نہیں کھا سکتا. تو یہ اللہ کا نظام. حسن بصری فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ جان لیا کہ رزق کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تب سے میں نے دنیا میں کوئی بھی رغبت کرنا بند کر دیا، میں بے رغبت ہو گیا، بے خوف ہو گیا کہ اللہ عطا فرمائیں گے. دوسری بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمائی کہ میں نے یہ جان لیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ میرا کام مجھے خود کرنا ہے، میری نماز مجھے خود پڑھنا ہے، میرا روزہ مجھے خود رکھنا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ میں کسی سے کہوں میری نماز پڑھ لینا، میں کسی سے کہوں میرا روزہ رکھ لینا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. میری نماز مجھے پڑھنا ہے، میری زکات مجھے دینا ہے، میرا حج مجھے کرنا ہے، میری عبادت مجھے کرنا ہے. تو جب سے میں نے یہ جان لیا کہ میرا کام مجھے کرنا ہے اور اللہ کے سامنے وہ عبادت کو پیش کرنا ہے، تب سے میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، عبادت میں لگ گیا. عبادت میرے بھائیوں، ہماری عبادتوں میں سب سے بڑی عبادت ایمان کے بعد نماز ہے. ہم اور آپ اندازہ لگائیے کہ ہم اس کو کتنا پورا کر رہے ہیں، کتنی ادا کر رہے ہیں، کیسے ادا کر رہے ہیں. رمضان المبارک ہے اور مساجد بھری ہوئی ہے، کیا یہی ماحول ہمارا سال بھر رہتا ہے؟ جتنی نمازیں ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں کیا اتنی ہی نمازیں سال بھر ادا کرتے ہیں؟ اور جتنے نمازی جمعہ کے دن ہوتے ہیں کیا اتنے ہی ہفتے بھر ہوتے ہیں؟ نہیں. اگر ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں تو یہ بہت خسارے کی بات. یہ سب سے پہلی عبادت روز محشر کے جاں گداز بوت، روز محشر کے جاں گداز بوت، اولی پرشش نماز بوت. قیامت کے دن ایمان کے بعد سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ نماز ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے صحابی, ان کی آنکھ میں ایک مرتبہ تکلیف ہو گئی, بیمار ہو گئے, اور اس تکلیف میں اس وقت کے اطباء نے یہ کہا کہ آپ کی آنکھ اچھی ہو جائے گی لیکن کچھ دنوں آپ کو بستر پر لیٹے رہنا پڑے گا, نماز آپ نہیں پڑھ پاؤ گے, وہ نماز آپ کو قضا کرنی پڑے گی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اندھا ہو کر دنیا سے چلا جاؤں یہ مجھے پسند ہے لیکن میں ایک وقت کی نماز ذرہ برابر لیٹ نہیں کر سکتا. عبادت کے لیے تیاری کی جائے. حاتم اسم رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نماز کی تیاری کیسے کرتے ہو, کس طرح نماز پڑھتے ہو؟ تو حضرت حاتم اسم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نماز سے پہلے بہت اچھی طرح وضو کرتا ہوں, بہت بہتر انداز میں وضو کرتا ہوں جی, سنتوں کا خیال کرتے ہوئے, فرض کا خیال کرتے ہوئے کامل وضو کرتا ہوں, اور پھر وضو کرنے کے بعد میں مصلی پہ آ کے بیٹھتا ہوں, نماز شروع نہیں کرتا, پہلے آ کر مصلی پر بیٹھ جاتا ہوں. کیوں؟ حضرت نے فرمایا کہ میں چل کر آتا ہوں تو سانس ابری ہوئی ہوتی ہے, میں ابری ہوئی سانس کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, سکون والی سانس کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ پہلے بیٹھ جاتا ہوں, سانس پرسکون ہو جائے پھر میں کھڑا ہوتا ہوں, اور جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو یہ تصور کرتا ہوں کعبۃ اللہ میرے سامنے ہے, اللہ میرے اوپر ہے, دائیں طرف جنت ہے, بائیں طرف جہنم ہے, اور پیچھے ملک الموت کھڑا ہے جو میری روح نکالنے کے لیے تیار ہے, اور یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پھر میں کامل طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز ادا کرتا ہوں. اور حضرت فرماتے ہیں حاتم اسم میں نے نیت کی ہے کہ مرتے دم تک میں اسی طرح نماز پڑھتا رہوں گا, اسی دھیان کے ساتھ نماز پڑھتا رہوں گا. پوچھنے والے نے پوچھا حضرت کتنے سال سے یہ آپ کا پروگرام چل رہا ہے یا آپ کا نظام چل رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا 30 سال سے الحمدللہ اسی طرح میں نماز ادا کرتا ہوں کامل توجہ کے ساتھ. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جب سے میں نے جانا ہے میرا کام مجھے کرنا ہے, میری عبادت مجھے کرنا ہے, مجھے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے, تو میں نے پھر ارادہ کر لیا کہ میں اپنے کام میں لگ جاؤں, میں اپنی عبادت میں لگ جاؤں. یہ دو باتیں فرمائی. تیسری بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات فرمائی. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب جان لیا کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, ہر وقت دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر ایک لمحے کے لیے کسی مخلوق سے غائب نہیں ہے, ہر وقت ہر آن ہر گھڑی وہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ جان لیا میرا اللہ ہر آن ہر گھڑی ہر وقت مجھے دیکھتا ہے تو میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا اور میں گناہ کروں. میں نہیں چاہتا کہ اللہ اس حالت میں مجھے دیکھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اپنے آپ کو اللہ کے سامنے میرے بھائیوں بے گناہ رکھنے کے لیے اب اللہ کی کئی ہوئی باتوں کے مطابق ہم چلیں, گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. گناہ بڑی خطرناک چیز ہے. آدمی جب گناہ کر لیتا ہے کتنی چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں, کتنی چیزیں حرکت میں آ جاتی ہیں. آدمی جب گناہ کرتا ہے زمین گواہ بن جاتی ہے, قیامت میں کہے گی اس نے میرے اوپر یہ گناہ کیا تھا. نامہ اعمال گواہ بن جاتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے اس نے یہ گناہ کیا. فرشتہ گواہ بن جاتا ہے جو لکھ رہا ہے کہ اس نے یہ گناہ کیا, اور آدمی کے اعضا گواہ بن جاتے ہیں جو قیامت میں کہیں گے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. ہاتھ پیر اور ساری چیزیں بولے گی, زمین کو تالا لگا دیا جائے گا, زبان کو تالا لگا دیا جائے گا, اور یہ اعضا بولیں گے اس نے یہ گناہ کیا. میرے بھائیو کوئی ایسا کام کرو نا, ایک عمل ایسا ہے کہ جس عمل کو کرتے وقت دونوں فرشتے وجود میں آ جائے حرکت میں آ جاتے ہیں. کوئی ایسا کام کرو نا کہ دونوں فرشتے جنبش میں آ جائے. وہ کون سا عمل ہے؟ درود شریف پڑھتے وقت دونوں فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں. دائیں طرف والا نیک عمل لکھنے میں کام میں لگ جاتا ہے, بائیں طرف والا گناہ مٹانے کے کام میں لگ جاتا ہے. درود شریف پڑھو کثرت کے ساتھ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ آپ کا بھیجا ہوا دین، آپ کا پہنچایا ہوا دین، آپ کا پہنچایا ہوا قرآن آج ہم پڑھ رہے ہیں اور اس دین پر ہم چل رہے ہیں. آپ کے احسانات اللہ کے بعد سب سے زیادہ ہیں، ہم اس محسن کا احسان زیادہ نہیں. تو دو طریقے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے اوپر بار بار درود پاک بھیجے، اور روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود تو ان کے اوپر بھیجنا ہی چاہیے. اور سب سے آسان درود، یہاں بار بار آتا ہے اس کے اوپر لکھ کر، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھ لیجئے. 300 مرتبہ پڑھنے میں کون سا وقت لگ جاتا ہے؟ جتنا آدمی درود شریف پڑھے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب ہوگا، آپ کی محبت دل میں اترے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت دل میں اترے گی، اور سنت پر عمل کرنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو حسن بصری فرماتے ہیں، جب سے میں نے یہ جان لیا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تب سے میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس طرح، میرے بھائیو جب ہم کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں ایسا کہ جو لوگوں کی نظروں میں برا لگتا ہے، تو ہم چھپ جاتے ہیں، کمرے میں چلے جاتے ہیں، ماں نہ دیکھ سکے، باپ نہ دیکھ سکے، اس وقت میرا اللہ یہ کہتا ہے، اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، جتنے لوگ تجھے دیکھ سکتے تھے ان میں سب سے چھوٹا تو نے مجھے سمجھ رکھا ہے، یہ گمان کیا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا ہوں؟ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں، میں نے کل بھی کہا تھا، گناہ کے لیے قدم اٹھیں اور اللہ یاد آ جائے اور ہم گناہ چھوڑ دیں، اللہ جنت نصیب فرمائیں گے. تو حسن بصری کہتے ہیں، یہ جملہ بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں گناہ کر رہا ہوں. میرا خالق، میرا مالک، میرا پیدا کرنے والا، جس نے ماں کے پیٹ میں کبھی پیاسا بھوکا نہیں رکھا، پیدا ہونے کے بعد کبھی بھوکا نہیں رکھا، اور جس نے قدم قدم پر بارش کے قطرات سے زیادہ نعمتوں سے نوازا، اس اللہ کے سامنے میں نافرمانی کروں، اس اللہ کے سامنے میں گنہگار بن جاؤں؟ یہ تو اچھا ہے کہ گناہوں میں بدبو نہیں ہے، ورنہ کوئی قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوتا. ہمارے بزرگوں میں شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ، بہت بڑے اللہ کے ولی اور دہلی کے بہت بڑے آدمی گزرے ہیں، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب، جنہوں نے قرآن کی تفسیر پر بھی بڑا کام کیا ہے، حدیث پاک پر بھی بڑا کام کیا ہے، اور مختلف علوم میں، مختلف فنون میں بہت مہارت رکھتے تھے. حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی دہلی میں رہتے تھے، اور جامع مسجد سے کچھ فاصلے پر ان کا مکان تھا، تو ہر نماز میں آنا ان کے لیے مشکل تھا، تو انہوں نے اپنے گھر کے پاس ایک مسجد بنائی تھی، وہاں نماز پڑھتے تھے. لیکن جمعہ میں وہ مسجد میں آتے تھے، بڑی مسجد میں، جامع مسجد میں. تو حضرت جب گھر سے نکلتے تھے اور جامع مسجد میں پہنچتے تھے، تو راستے کے دونوں طرف آدمی کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہ تکتکی باندھ کے حضرت کو دیکھتے رہتے تھے. یہ سب کھڑے ہوتے تھے صرف حضرت کو دیکھنے کے لیے، حضرت کا دیدار کرنے کے لیے. ایک مدت تک یہ نظام چلتا رہا. ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت نے پھر اپنے چہرے پر پردہ ڈالنا شروع کر دیا، کوئی چہرہ آپ کا دیکھ نہیں سکتا تھا. تو کچھ لوگوں نے خادم سے کہا کہ حضرت سے درخواست کرو نا کہ چہرہ کھلا رکھے، ہم لوگ چہرہ دیکھنے کے لیے راستے پر کھڑے رہتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، حضرت کا دیدار نہیں ہو پاتا. تو خادم نے ایک مرتبہ موقع دیکھ کر شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی سے کہا کہ حضرت، لوگ آپ کے دیدار کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور آپ اپنا چہرہ چھپا لیتے ہیں، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت نے اپنا رومال اپنے کاندھے سے اٹھایا یا اپنے سر سے اٹھایا اور پوچھنے والے کے سر پر ڈالا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑا. جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، تجھے ہو کیا گیا تھا؟ کہا، حضرت نے جیسے ہی رومال میرے سر پہ رکھا تو مجھے انسان نظر ہی نہیں آئے، کوئی بچھو نظر آیا، کوئی سانپ نظر آیا، کوئی شیر نظر آیا، کوئی چیتا نظر آیا، کوئی کتا نظر آیا، کوئی خنزیر نظر آیا. پتا چلا انسان جب ایک، ہمارا یہ ورلڈ ہے دنیا، اور ایک دنیا عالم مثال ہے، ہم یہاں انسان ہیں، لوگ ہمیں انسانی شکل میں دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم گناہ کرتے ہیں تو جیسا گناہ ہوتا ہے ویسی شکل ہماری عالم مثال میں بن جاتی، وہاں ہم انسان نظر نہیں آتے ہیں، وہاں دوسرا کچھ نظر آتے ہیں. جس کے اندر لالچ اور حرص بہت ہے وہ وہاں کتا نظر آتا ہے، اور جس کے اندر لوگوں کو ستانے کا بہت جذبہ ہو وہ وہاں بچھو کی شکل میں نظر آتا ہے. حضرت نے, اللہ رب العزت نے حضرت پر وہ دنیا کھول دی تھی, تو حضرت نے وہ رومال خادم کے چہرے پر رکھ کر بتلا دیا کہ میں اس وجہ سے لوگوں کی طرف نظر نہیں کرتا اور لوگوں کو اپنا چہرہ میں نہیں بتاتا. تو میرے بھائیو, گناہوں کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حسن بصری فرماتے ہیں, جب سے میں نے یہ جان لیا, جب سے میں نے جان لیا کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھتا ہے, تب سے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اللہ مجھے اس حال میں دیکھے کہ میں اللہ کی نافرمانی کرتا ہوں. اور چوتھی بات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی, جب سے میں نے یہ جان لیا کہ ایک دن مجھے مرنا ہے, میرا انتقال ہونا ہے, اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے, تب سے میں موت کی تیاری میں لگ گیا. مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک مرتبہ حاضر ہونا ہے, تب سے میں نے دوسرے کاموں کو چھوڑ دیا اور میں اللہ کی طرف مائل ہو گیا, موت کی تیاری میں لگ گیا. میرے بھائیو, ہم سب یہ جانتے ہیں رزق اللہ دیتے ہیں اور اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں, جتنا مقدر میں لکھا ہے اتنا ہونے والا ہے. یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ عبادت ہمیں کرنا ہے, یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, اور یہ بھی جانتے ہیں کہ موت ایک دن آ جائے گی. یہ سب ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں ہے ہمارا, اللہ کی طرف مائل نہیں ہو رہے ہیں, عمل نہیں ہو رہا ہے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے آدمی ہیں, انہیں جو حدیثیں یاد تھی, جس سے حدیثیں لے کر انہوں نے بخاری شریف لکھی, وہ کتنی حدیثیں یاد تھی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو, جس سے حدیثوں کا انتخاب کر کے بخاری لکھی. حضرت کو 100, 200, 1000, 2000 نہیں, 600,000 حدیثیں یاد تھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن وہ کس بات پر ان کا عمل تھا؟ ایک بات بتلاتا ہوں, صرف ایک بات, باقی ان کے اپنے معمولات تھے. صرف ایک بات, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی باتوں جیسی ایک بات امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے, امام بخاری فرماتے, جب سے مجھے یہ پتا چلا ہے کہ غیبت کرنا حرام ہے, تب سے لے کر اب تک الحمدللہ میں نے کسی کی غیبت نہیں کی ہے. اور حضرت فرماتے ہیں آگے کہ مجھے یقین ہے قیامت میں غیبت کے بارے میں مجھے نہیں پوچھا جائے گا, اس لیے کہ میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے. اپنی زبانوں کی میرے بھائیو حفاظت کرو, اپنے کانوں کی حفاظت کرو. اور میں ہر جگہ یہ کہتے کہتے آیا ہوں, آپ کو بھی کہتا ہوں, ہر جگہ جہاں جہاں پروگرام ہوتے آئے ہیں وہاں یہ کہتے ہوئے آیا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جب بھی اٹھیں صبح میں سحری کے لیے اور سحری کھائیں اور روزے کی نیت کر لیں, ساتھ میں یہ بھی نیت کریں کہ اللہ آج میں کوشش کروں گا, کوشش کرو, محنت کریں, کوشش کروں گا اور محنت کی ارادے سے کوشش کروں گا کہ اللہ آج پورا روزہ کل کی سحری تک میں اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کروں گا. یہ ارادہ ہونا چاہیے. کوئی ایسی مشاقی ہماری طبیعت میں آئے, ایسی پریکٹس ہماری طبیعت میں, ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ ایک دن 24 گھنٹے تو میں ایسے گزار کر دیکھوں کہ کسی کی غیبت نہ کروں, زبان سے جھوٹ نہ بولوں, کسی کی چغلی نہ کروں اور کان سے کسی کی غیبت نہ سنوں. ایسے میری زندگی کے 24 گھنٹے گزرے. اگر اللہ کے لیے یہ کام کیا تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے دوسرے دن, تیسرے دن. 40 دن اگر ایسے گزر گئے, 40 دن, تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ 40 دن کے بعد اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کھول دیں گے. لیکن یہ کرنے کا کام, ہم ہر چیز میں محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اپنا بینک بیلنس بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی دنیا بنانے کی کوشش کرتے ہیں, اپنی اولاد کے بارے میں فکریں کرتے ہیں, اپنی آخرت کے بارے میں کیوں فکر نہیں کرتے ہیں؟ جس کا ہونا یقینی ہے, اللہ کے سامنے جانا یقینی ہے اور ہم اس کی فکر نہیں کرتے. بہرحال یہ کچھ باتیں میں نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کر دی. اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ حق تعالی شانہو ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے, اور اللہ تعالی ان تمام باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرا اب آگے سفر ہے, یہاں جتنا مجھے ٹھہرنا تھا اور جتنا مجھے اللہ تعالی نے موقع عطا فرمایا, میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں 2 دن میں آپ کے سامنے ذکر کی. میں شکر گزار ہوں یہاں کے ارباب انتظام کا, ائمہ کرام کا, اور آپ سبھی حضرات کا کہ آپ حضرات نے میری باتوں کو بغور سنا. اللہ رب العزت میرا آگے کا سفر بھی آسان فرمائے, اور جتنے علماء یہاں حاضر ہوتے رہیں میں آپ سے درخواست کرتا ہوں بہت دھیان کے ساتھ ان کی باتوں کو سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں. اللہ رب العزت ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے. این دعا ازمن و از جملہ جہاں آمین بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں, دعا کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربی الاعلی الوهاب. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا الا قضيتها يا رب الرحيمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. مولا ہم بہت بڑے مجرم اور پاپی ہیں, اے اللہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم قصوروار ہیں, اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مجرم ہیں. اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے. مولا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ گزر رہا ہے اور ابھی چند لمحوں میں اس کا پہلا عشرہ ختم ہو جائے گا. مولا ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے, مولا ہم نے اس کی قدر نہیں کی ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اور اب ماں بقیہ دو عشروں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تلاوت قرآن عطا فرما, حلاوت قرآن عطا فرما, عشق قرآن عطا فرما, عظمت قرآن عطا فرما, فہم قرآن عطا فرما. اے اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرما, اخلاص عطا فرما, للہیت عطا فرما. اے میرے اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما, بری موت سے ہماری حفاظت فرما, اچانک کی موت سے ہماری حفاظت فرما, ایکسیڈنٹ والی موت سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ موت کے بعد قبر کا مرحلہ آسان کر دینا, اے اللہ منکر نکیر کے سوالات آسان کر دینا, اے اللہ قبر کی تنگی سے ہمیں بچا لینا, اے اللہ قبر میں وسعت عطا فرما دینا, اے اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لینا, اے اللہ جنت نصیب فرمانا, جہنم سے حفاظت فرمانا. اے اللہ امت مسلمہ میں جتنے مرحوم ہو چکے ہیں, اے اللہ سب کو کروٹ کر وہ چین و سکون عطا فرما. اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما, ان کی قبروں کو نور سے منور فرما. اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ یا کوئی ایک انتقال کر چکے ہوں, اے اللہ ان کی مغفرت فرما, ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ان کے درجات بلند فرما. اور جن کے ماں باپ یا کوئی ایک زندہ ہوں, اے اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کی خدمت کرنے والا بنا اور ان کی خدمت کر کے جنت کمانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ کرم فرما, رحم فرما, عافیت نصیب فرما. امت مسلمہ میں جتنے لوگ پریشان ہیں, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ کئی پریشانیاں ہیں ایسی جو کوئی کسی کو کہہ بھی نہیں سکتا, مولا آپ تو سب جانتے ہیں, آپ ان پریشانیوں کو دور فرما دیجئے, رحم فرما, کرم فرما. اے اللہ امت میں بہت سے لوگ مقروض ہیں, ان کی قرضوں کی ادائیگی کا غیبی انتظام فرما. اے اللہ امت میں جتنے بچے بچیاں جوان ہو چکے ہیں, مولا انہیں بہتر رشتے نصیب فرما, مولا انہیں بہتر رشتے نصیب فرما, اے اللہ انہیں بہتر رشتے نصیب فرما. اے میرے اللہ, اے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں ہم مانگتے ہیں, نصیب فرما دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن شرور و فتن سے پناہ چاہی ہے, اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں, حفاظت فرما لیجئے. اے میرے اللہ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لیجئے. جز اللہ عنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بما ہوا اہلہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ.